تمام کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام أطيعوا الله، وقد قال القرآن اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. عزیز دوستوں، موضوع ہے ہمارا ولایت فقیہ، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس سادے انداز سے آپ کو بیان کریں. یہ مائک ایسا ہی ہے، اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو بند کر دیں. آواز صاف آ رہی ہے؟ یعنی اگر مائک کے بغیر ٹھیک ہے تو مائک کے بغیر گزارا کر لیتے ہیں.
جو رمضان کے مائک کے بغیر ٹھیک ہے یا
مائک کے بغیر ہی ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے گڑبڑی کر رہے ہیں مائک ہے.
اور محمد و آل محمد صلوات
ہے نا، مارکر ہے.
برائے خوشنودی امام زمانہ آواز بلند صلوات.
محمد و آل محمد صلوات.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا ٹاپک ہے ولایت فقیہ. ولایت فقیہ، ولایت کا کیا معنی ہے اور فقیہ کا کیا معنی ہے؟ ان دونوں سے مل کر ولایت فقیہ بنا ہے. ولایت کا کیا معنی ہے کوئی بیان کرے گا دوست؟ ولایت یعنی ولایت یعنی تصرف، ٹھیک ہے؟ ولایت یعنی تصرف کا حق رکھنا، اولویت رکھنا. کوئی شخص آپ کے اوپر ولایت رکھتا ہے، یعنی آپ پر تصرف کا حق رکھتا ہے، یعنی وہ آپ کا سرپرست ہے، ٹھیک ہے؟ سرپرست کے معنی میں بھی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ یتیم بچہ ہے، اس کا ایک ولی ہے. فقہ کی اصطلاح میں اور قانون کی اصطلاح میں اسے ولی کہا جاتا ہے. مثلا کہا جاتا ہے کہ یہ باپ یا یہ چچا اس کا ولی ہے مثلا، ٹھیک ہے؟ یا یہ بڑا بھائی اس یتیم بچے کا ولی ہے، یعنی سرپرست ہے، سرپرستی کر رہا ہے، اس کی نگہداشت، اس کی پرورش، اس کی حفاظت اس سرپرست کے ذمے ہے. تو ولایت یعنی سرپرستی کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اب سمجھ میں آ گیا ولایت کا معنی کیا ہے، سرپرستی. فقیہ سے مراد کیا ہے؟ فقیہ سے مراد کیا ہے؟ کون ہوتا ہے فقیہ؟ ماشاءاللہ یونیورسٹیز کے دوست بیٹھے ہیں ہمارے. ہاں، فقہ کا علم رکھنے والا. فقیہ کون ہوتا ہے؟ فقہ کا علم رکھنے والا. جو شخص بھی فقہ کا ایسے علم رکھتا ہو کہ قرآن اور سنت اور عقل و اجماع کی روشنی میں فتویٰ دے سکے. ٹھیک ہے, قرآن و سنت عقل و اجماع کی روشنی میں فقہی مسائل کو اخذ کر سکے, نکال سکے اور لوگوں کو بیان کر سکے, ایسے شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقیہ کہا جاتا ہے. چونکہ ہو سکتا ہے کوئی شخص, میں بھی فقہ کا علم رکھتا ہوں, آپ بھی کچھ نہ کچھ فقہ کا علم رکھتے ہیں, لیکن آپ فقیہ نہیں ہیں, میں فقیہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے, چونکہ ہم تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں, ہم کتاب سے مطالعہ کرتے ہیں, آپ کو بیان کر دیتے ہیں, آپ تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں, ہم سے سنتے ہیں, آپ کے پاس بھی فقہ کا علم آ گیا. نہیں, فقیہ ہاں مراد کیا ہے؟ فقیہ سے مراد وہ انسان کہ جس کا علم اتنا ہو کہ وہ قرآن سنت عقل اور اجماع کی روشنی میں فقہی مسائل کو نکال سکے اور بیان کر سکے. بات واضح؟ ولایت فقیہ کا معنی آپ کیا ہو گیا؟ ایسے فقیہ کی سرپرستی کہ جو فقہ کا علم رکھتا ہو, ایسے انسان کی سرپرستی کہ جو فقہ کا علم رکھتا ہو. درود ہے محمد والے محمد پر. لیکچر میں اگر آپ تھکے تھکے بیٹھیں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا, لگے کہ ماشاءاللہ آئی ایس او کے جوانوں کا اجتماع ہے, انقلابی نوجوانوں کا اجتماع ہے, ماشاءاللہ امام زمانہ کے سپاہیوں کا اجتماع ہے. ایک دفعہ زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے ایسی صلوات کہ جو امام زمانہ کے سپاہیوں کی ہونی چاہیے, درود بھیجے محمد والے محمد پر. گلگت و بلتستان کے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے بارے دیگر صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وآل محمد. ولایت فقیہ سمجھ میں آ گیا, ولایت فقیہ کیا ہے؟ یعنی فقیہ کی سرپرستی. یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی. اب ہم سوال کرتے ہیں کہ آیا دین سیاست سے جدا ہے؟ دین سیاست سے جدا ہے؟ کوئی شخص کھڑے ہو کے جواب دے کہ دین سیاست سے جدا ہے یا نہیں ہے, کوئی دلیل دے سکتا ہے؟ جناب اگر دین سیاست سے جدا ہے تو کیوں ہے, دین سیاست سے جدا نہیں ہے تو کیوں ہے, کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جو
ہمیں یہ
جی جی
کیا سیاست سے مراد شہریت, یعنی کہ معاشرے میں زندگی گزارنا, اگر ہم سلی طور پر لیں گے پھر اس میں دین شامل کیا جائے گا, لیکن اگر ہم سیاست سے مراد اپنے وہ نمائندگان جن کو ہم منتخب کر کے ایک اسمبلی میں بھیج دیں جو ہمارے لیے آئندہ قوانین بنائیں گے, تو پھر اس میں دین کا ایسر اتنا منتقل نہیں ہے. اگر کلی طور پر معاشرے میں جس طرح زندگی گزاری اس کو سیاست لیں تو پھر دین آیا.
صحیح, یہ ہے جناب دین. ٹھیک ہے, یہ دائرہ کس چیز کا ہے؟ دین کا. دین میں ہم کہیں انسان کی انفرادی زندگی بھی ہے, اجتماعی زندگی بھی ہے. ٹھیک ہے, اجتماعی بھی ہے, انفرادی بھی ہے. دین انسان کی انفرادی ضروریات کو بھی پورا کر رہا ہے اور اجتماعی ضروریات کو بھی پورا کر رہا ہے. جب دین انسان کی اجتماعی ضرورت کو بھی پورا کرنے کا ذمہ دار ہے تو اجتماعیات کا تعلق انسان کے تمام اجتماعی امور سے ہیں, من جملہ سیاست, من جملہ تدبیر حکومت. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ انسانی معاشرے کے لیے آیا حکومت کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً ہے, کوئی انکار کر سکتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کوئی حکومت نہیں ہے, اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت ہونی چاہیے یہاں پہ تاکہ جنگل کا قانون نہ ہو، کوئی بھی بھیڑیا، کوئی بھی شیر، کوئی بھی خونخوار جانور دوسرے کو ہڑپ نہ کر جائے، کمزور کو ہڑپ نہ کر جائے، بلکہ ایک قانون ہونا چاہیے، ایک حکومت ہونی چاہیے. تو بس ہر انسانی معاشرے کے لیے ایک حکومت کا ہونا ضروری ہے. تو اب جب حکومت کا ہونا ضروری ہے تو کیا دین نے حکومت کے بارے میں کوئی حکمت عملی تیار نہیں کی ہوگی؟ کیا دین کے پاس حکومتی کوئی نظام نہیں ہوگا؟ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دین جو ہے وہ کون سا دین ہے؟ آخری دین ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد کوئی دین نہیں آنا. جیسے قرآن مجید آخری کتاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن آخری کتاب ہے، نبی آخری نبی ہے، آخری دین، آخری قرآن، آخری نبی. اس کے بعد اب نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی دین آنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین ایسا ہونا چاہیے جو جامع ہو، جو انسان کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہو. ہم کہیں کہ دین آخری ضرور ہے لیکن انسان کے نماز روزے کی بات کرتا ہے، حکومت کی بات نہیں کرتا. تو ہم کہیں جو انسان کی انفرادی عبادات اور ضروریات کو پورا کرنے کا تو ذمہ دار ہے لیکن اجتماعی اور سیاسی ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے. تو بھائی سارا فساد تو حکومتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، سارا جو جنگ و جدال ہو رہا ہے وہ حکومتوں کی وجہ سے، جتنا فتنہ و فساد ملک کے اندر ہو رہا ہے. یا انسانی معاشرہ ترقی کر رہا ہے یا انسانی معاشرہ تنزلی کر رہا ہے، ہر دو صورتوں میں حکومت کا ایک بنیادی کردار ہے. ایران میں انقلاب آیا، حکومت یا معاشرہ جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ گیا. 30-32 سال کے اندر ایرانی معاشرے نے اتنی ترقی کی کہ وہ معاشرہ کے جو امریکہ کا غلام تھا، جو اپنی خود سوئی بھی نہیں بناتا تھا، آج وہ ایٹمی طاقت بن چکا ہے. لیکن اگر حکومت نااہل ہو، اگر حکومت امریکہ کی غلام ہو، تو پاکستان جیسا ایٹمی ملک بھی بے سر و سامانی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. وہاں کے لوگوں کے پاس نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانے کے لیے غذا میسر ہے، حالانکہ ہم اتنی طاقت میں، اتنی توانائی، اتنی انرجی، سب کچھ، ساری نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ حکومت نااہل ہے. اگر حکومت اہل آ جائے، عادل حکومت ہو جائے، عادل شخص کی حکومت ہو جائے، عادل نظام کی حکومت آ جائے، تو نتیجتاً وہ ملک ترقی کرنے لگتا ہے. جیسے شاہ کے دور میں ایران کا کیا حال تھا، شاہ کے زمانے کے بعد جب انقلاب کا زمانہ آیا تو حکومت کس طرح سے، معاشرے نے کس طرح سے ترقی کی ہے. توجہ ہے نا دوستوں، سمجھ میں آیا کہ حکومت بھی دین کی ذمہ داری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین آخری دین ہے، نبی آخری نبی ہے، اور قرآن آخری کتاب ہے. اور خود قرآن مجید کی جگہ جگہ آیات آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، قرآن مجید میں کتنی آیات ہوں گی جو فقہ سے متعلق ہیں، وضو، نماز، ٹھیک ہے، غسل سے متعلق، یا اس طرح کے جو عبادات سے متعلق ہیں. مشکل سے 500 آیات ہوں گی، ٹھیک ہے، مشکل سے 500 آیات فقہی ہیں نماز روزے کے متعلق. باقی جتنی آیات ہیں سب اجتماعیات اور سیاسیات سے تعلق رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، باقی جتنی آیات ہیں سب اجتماعیات اور سیاسیات سے تعلق رکھتی ہیں، حکومت سے تعلق رکھتی ہیں، انسانی معاشرے سے تعلق رکھتی ہیں، انسانی اجتماع سے تعلق رکھتی ہیں. وہ بس سمجھ میں آئے کہ خود قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ اجتماعیات اور سیاسیات سے تعلق رکھتا ہے. بس سمجھ میں آیا کہ دین سیاست سے جدا نہیں. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بقول، ہماری سیاست ہمارے دین کے گرد گھومتی ہے، اور دین اور سیاست کو جدا نہیں کیا جا سکتا. مثلا ہم کہیں، آیا آٹے کے اندر، آٹا جب خشک ہوتا ہے یعنی پاؤڈر ہوتا ہے، اس کے اندر اگر پانی ڈالا جائے اور اس کو گوند دیا جائے، تب آپ پانی کو آٹے سے جدا محسوس کرتے ہیں یا ایک چیز ہوتی ہے وہ؟ یعنی جب گوند جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ ایک ہی چیز ہو جاتی ہے. اب کیا پانی کو آپ آٹے سے جدا محسوس کرتے ہیں؟ ایک طرح سے جدا ہے لیکن نہیں ہے جدا. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اب وہ گوند چکا ہے، وہ پانی آٹے کے اندر گوند چکا ہے، اب اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح سے دین اور سیاست ہیں، بظاہر الگ الگ مفہوم لگتے ہیں لیکن اصل میں ایک ہیں, اور خداوند عالم نے ذمہ داری لگائی ہے انبیاء علیہ السلام کی کہ تمہیں انسانی معاشرے کو لے کے آگے بڑھنا ہے, انسانی معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام کرنا ہے. خوب, عدل و انصاف کی حکومت کا قیام کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ نبی کی ذمہ داری ہے, امام معصوم کی ذمہ داری ہے, اور جو بھی صالح لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام کریں. عدل و انصاف کا قیام کیا حکومت کے بغیر ممکن ہے؟ سوال. عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنے کے لیے, حکومت قائم کرنے کے لیے کیا بغیر سیاست کے آپ حکومت قائم کر سکتے ہیں؟ ایک بدیہی سی بات ہے, ایک سامنے کی بات ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. جب تک آپ حکومت میں دخیل نہیں ہوں گے, سیاست میں دخیل نہیں ہوں گے, آپ عدل و انصاف کی حکومت کو قائم نہیں کر سکتے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. بس سمجھ میں آیا کہ دین سیاست سے جدا نہیں, ہر انسانی معاشرے کے لیے ایک نظام حکومتی ضروری ہے. چاہے ایک چھوٹا سا قبیلہ کیوں نہ ہو, اس ایک چھوٹے سے قبیلے کے لیے بھی, 100 افراد کے قبیلے کے لیے بھی, بہرحال ایک نظم, ایک قانون, ایک حکومت ضروری ہے. چنانچہ آپ انسان کے اوائل میں چلے جائیے کہ جب سے انسان تخلیق ہوا ہے اور ابتدائی انسان کی جو زندگی تھی, جیسے تھوڑا سا شعور آیا انسان کے اندر, اس نے اپنے انسان کی جب تعداد بڑھی ہے اس زمین کے اوپر, انسان نے اپنے رہنے کے لیے قانون وضع کیا ہے, ایک قانون بنایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس قانون کے بغیر ایک دوسرے کو مار رہا ہے, دوسرا تیسرے کو مار رہا ہے, ایک اس کا مال اٹھا کے لے جائے, ایک اس کا مال اٹھا کے لے جائے. تو قانون ہے, حکومت ہے, ایک سرپرست ہے, ایک حاکم ہے کہ جو اس طرح کی مشکلات سے معاشرے کو نجات دے سکتا ہے. بس حکومت شروع سے انسانی معاشرے کے ساتھ ساتھ رہی ہے. اب میں عرض کروں کہ جب حکومت ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے, حکومت ہونا ضروری ہے, ہم اس پہ بحث کر چکے, چلیں اس کو میں ابھی چھوڑتا ہوں, آگے بڑھتا ہوں, اس کو پھر بعد میں بیان کرتا ہوں کہ اس کو بھی چھوڑتا ہوں, میں ٹائم کم ہے. ولایت فقیہ پر دلیل کیا ہے بھائی؟ ولایت فقیہ پر دلیل, دو طرح کی دلیلیں ہیں, عقلی اور نقلی. نقلی کون سی نقلی؟ امتحان میں جو نقل مارتے ہیں وہ والی نہیں, یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں. ٹھیک ہے نا؟ نقل سے مراد جو نقل ہوئی ہیں, قرآن میں نقل ہوئی ہیں یا حدیث میں نقل ہوئی ہیں. عقلی دلیل کیا ہے بھائی؟ عقلی دلیل پہلی بات ہم ثابت کر چکے ہیں کہ بشر کے لیے حکومت ضروری ہے. ٹھیک ہے, کاغذ پینسل تو الحمدللہ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس نا, چلو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. بشر کے لیے حکومت ضروری ہے. ٹھیک ہے, نمبر دو, سب سے اچھی حکومت کون سی ہے؟ سب سے اچھی حکومت کون سی؟ اگر انسانی معاشرے کے اندر معصوم بھی موجود ہو, غیر معصوم بھی موجود ہو, کس کی حکومت سب سے اچھی ہے؟ کیوں معصوم کی حکومت اچھی ہے؟ اس لیے کہ معصوم خود غلطی نہیں کرتا, خود ظلم نہیں کرے گا, چونکہ وہ معصوم ہے. اگر وہ ظلم کرے گا تو وہ معصوم نہیں ہے, اگر جھوٹ بولے گا تو وہ معصوم نہیں ہے, اگر خیانت کرے گا نعوذ باللہ تو وہ معصوم نہیں ہے. معصوم وہ ہستی ہے کہ جس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. تو اب ایک انسان ایسا ہو جو گناہ کر سکتا ہو یا گناہ کرتا ہو, اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے کہ جو گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا, تو ظاہر ہے کہ جو گناہ کا تصور بھی جس شخص کے متعلق نہیں ہو سکتا, یقیناً اس سے بہتر ہے کہ جو گناہگار ہے. ایک شخص جو ظلم کرتا ہے یا کر سکتا ہے, ایک شخص جس کے نسبت ظلم اصلاً تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, امام علی علیہ السلام سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ظلم کریں گے, حتیٰ ایک چونٹی کے اوپر. ٹھیک ہے, خود امام نے فرمایا کہ میں ایک چونٹی سے جو کا چھلکا چھیننا بھی ظلم سمجھتا ہوں, میں یہ کام نہیں کروں گا. آیا ایسے شخص کی حکومت بہتر ہے یا ایک ایسے شخص کی حکومت بہتر ہے, یا وہ ظلم کرتا ہو یا ظلم کر سکتا ہو؟ یقیناً اس شخص کی حکومت بہتر ہے کہ جو ظلم نہ کرے, جو معصوم ہو. ٹھیک ہے نا, اب اس طرح سے آپ کمپیریزن کرتے چلے جائیے تو آپ ادھر نمبر دیتے چلے جائیں گے کہ معصوم کی حکومت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, خب معصوم کی ایک صفت یہ ہے کہ اس کے پاس علم لدنی ہوتا ہے, یعنی اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم ہوتا ہے, وہ انسانی فطرت سے آگاہ ہوتا ہے. ایک وہ شخص ہے کہ جو غیر معصوم ہے, جس کا علم یہی پڑھا پڑھایا کتابوں سے پڑھ لکھ کر یا تجربے سے سیکھ کر اس کے پاس علم ہوتا ہے. یقیناً اس کا علم بہت محدود ہے, لیکن اس کا علم کا جس کو خدا نے علم عطا فرمایا ہے, اس کا علم خدا کے علم سے متصل ہے, یقیناً کوئی مقابلہ نہیں ہے. بس یہ ساری باتیں اس بات پر دلیل ہیں کہ اگر معصوم موجود ہو تو سب سے بہتر حکومت معصوم کی ہے. یہ دوسری بات ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ دوسرا تمہید ہو گئی یا مقدمہ ہو گیا. اب تیسری بات, ہم نے کہا کہ بھئی حکومت ہونی چاہیے, حکومت کس کی ہونی چاہیے؟ معصوم کی ہونی چاہیے. اگر معصوم میسر نہ ہو, ٹھیک ہے, اگر معصوم میسر نہ ہو, جیسے کہ آج کا زمانہ ہے ہمارے زمانے کے اندر, تو ہم کیا کریں بھائی, امام زمانہ کو کہاں سے تلاش کر کے لائیں؟ اللہ نے مصلحت کی خاطر ان کو پردہ غیب میں لے گئے. ہماری دسترس امام معصوم سے ڈائریکٹ نہیں ہے, امام حکومت نہیں بنا سکتے اس وقت. ٹھیک ہے, ہم امام کی حکومت سے فیضیاب نہیں ہو سکتے, تو اب کیا کریں؟ بیٹھے رہیں, نواز شریف حکومت کریں, صدام حکومت کریں, یزید حکومت کریں, بش حکومت کریں, ہم اس پر راضی رہیں؟ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے پاکستان میں, ہم اس پر راضی رہیں؟ یہ کیا کریں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, اب یہاں پر ایک عقلی قانون ہے, یہ عقلی دلیل پیش کر رہا ہوں. عقلی قانون ہے کہ دیکھیں, اگر کسی مصلحت کا, سن لیں, اگر کسی مصلحت کا بلند درجہ حاصل نہ ہو سکے تو نچلا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے, اگر کسی مصلحت کا بلند درجہ حاصل نہ ہو سکے تو نچلا درجہ, اس سے نچلے والا سٹیپ کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا مثال دیتا ہوں, توجہ ہے, جن کی توجہ, ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد. آپ ایک ڈاکٹر ہیں, آپ ایک مریض کی جان کو بچانا چاہتے ہیں جس کے بدن میں کینسر ہے, اس کے پاؤں سے کینسر خدا نہ خواستہ شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر کی پہلی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر کی پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس پورے کے پورے انسان کو بچا لیا جائے, بغیر اس کی ایک چھوٹی سی انگلی کاٹے ہوئے بھی, بغیر اس کے کہ وہ کٹے, آپ کی ذمہ داری ہے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے کہ آپ اس کی جان کو بچائیں. لیکن فرض کر لیں کہ اس کی چھوٹی انگلی میں کینسر ہوا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ انگلی نہ کاٹی جائے تو یہ کینسر پھیل جائے گا اور یہ انسان مر جائے گا. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یار یہ چھوٹی انگلی ہے نا, یہ کاٹ دو, کوئی حیثیت نہیں ہے اس جان کے مقابلے میں, آپ جان بچا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ کینسر بڑھ جائے, ٹھیک ہے, ہتھیلی تک پہنچ جائے اور چارہ نہ ہو کہ اس ہتھیلی کو کاٹا جائے, آپ اس ہتھیلی کو کاٹنے کا حکم دیتے ہیں, آپریشن کرتے ہیں, ہتھیلی کاٹ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جان بچانا زیادہ اہم ہے, باقی بدن محفوظ ہو جائے, صرف اتنا ہاتھ کٹ جائے. لیکن اگر یہ کینسر بڑھ جائے, ٹھیک ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں یار بازو تک کاٹ دو. ٹھیک ہے, خوب, اگر یہ بھی فرض کر لیں دوسرے بازو میں بھی ہو گیا کینسر خدا نہ خواستہ, آپ کہتے ہیں یار دونوں بازو کاٹ دو لیکن جان بچا لو بندے کی. یعنی اگر اعلی مرتبہ حاصل نہ ہو سکے, جو نچلا درجہ ہے, کم از کم وہ تو حاصل کر لیں ہم. ٹھیک ہے, پہلے کوشش کرتے ہیں اعلیٰ ترین مرتبے کو حاصل کر لیں کسی بھی مصلحت کی, اگر وہ اعلیٰ ترین مصلحت حاصل نہ ہو تو نچلے درجے کے اوپر ہم آ جاتے ہیں. تو اگر معصوم کی حکومت ہم قائم نہ کر سکیں تو کیا حکومت ہی نہیں ہونی چاہیے؟ ہم کہیں کہ یار یہ پورا سالم انسان تو ہم بچا نہیں سکتے, اس کی انگلی اتنی سی کٹ رہی ہے یا اتنا ہاتھ کٹ رہا ہے, تو اس کو مار ہی دیں تو بہتر ہے. ہاں کیا کہتا ہے ڈاکٹر؟ کہتا ہے مار دیں اس کو بہتر ہے یا بچا لیں اس کو بہتر ہے؟ جتنا بچ سکتا ہے اتنا تو بچا لیں. تو یہاں پر بھی امام معصوم کی اگر حکومت قائم نہ ہو سکے تو کیا حکومت اسلامی حکومت نہیں ہونی چاہیے؟ دینی حکومت نہیں ہونی چاہیے؟ یقیناً ہونی چاہیے, چاہے اس اعلیٰ سطح کی حکومت نہ ہو, نچلے سطح کی حکومت ہو, لیکن دینی حکومت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. خوب یہیں سے سمجھ میں آیا کہ اگر معصوم نہ ہو تو ایک معصوم جیسے شخص کی حکومت ہونی چاہیے, جو انہی کے راستے پر چل رہا ہو, جو انہی سے متصل ہو اور انہی کی صفات کو آگے بڑھا رہا ہو. اور اس کی مثال ایک اعلیٰ مرتبہ اور نچلے مرتبے کی مثال جیسے کہ نماز ہے. نماز وضو کے ساتھ ہونی چاہیے, باوضو ہو کے نماز ہونی چاہیے. اگر وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تیمم کرتے ہیں. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ باوضو ہو کے پانی کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھو. لیکن اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کے ساتھ نماز پڑھو. یعنی اگر اعلیٰ مرتبہ حاصل نہ ہو سکے تو نچلے مرتبے کو حاصل کر کے نماز پڑھ لو, لیکن نماز ضرور پڑھو. نماز چھوڑ مت دو کہ جناب پانی نہیں ہے, نہیں, تیمم کرو. اسی طرح سے حکومت عادلانہ, منصفانہ اور دینی حکومت ضرور قائم ہونی چاہیے. اگر معصوم ہو تو معصوم قائم کرے, اگر معصوم نہ ہو تو اعلیٰ سطح کو چھوڑ کر جو نچلا اسٹیپ ہے یعنی فقی, اس کی حکومت قائم ہونی چاہیے. جی
سوال یہ
کہ جتنے بھی ہمارے معصومین گزر چکے ہیں, مطلب پہلے السلام حکومت کی وہ بھی عوام کی اسلامیہ حکومت کرے, اور اس طرح دوسرے بھی مثلا جتنے بھی ہمارے امام گزر چکے ہیں انہوں نے کبھی اس طرح کوئی خواہش نہیں کی کہ ہم حکومت کریں. صحیح ہے, اس میں بات کرتے ہیں. پہلے یہ میں اسٹیپ کمپلیٹ کر لوں, ٹھیک ہے نا؟ تیسرا اسٹیپ تھا ہمارا, اگر مصلحت کا اعلی مرتبہ حاصل نہ ہو تو نچلا, نہ ہو تو مصلحت سے جو نزدیک ہو اسے حاصل کیا جائے. میری رائٹنگ ویسے بہت اچھی ہے لیکن جب میں اس پہ لکھتا ہوں تو اور زیادہ اچھی ہو جاتی ہے وائٹ بورڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے, لہذا معذرت اگر زیادہ سمجھنا ہے آپ کو. تو تیسرا اسٹیپ یہ ہو گیا. اب ہم کہتے ہیں کہ عرض کیا کہ چوتھا اسٹیپ کیا تھا, یہ تیسرا اسٹیپ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. چوتھا اسٹیپ یہ تھا کہ امام معصوم سے ایک حکومت اسی وقت نزدیک ہو سکتی ہے جب اس کے سربراہ نے یہ تین صفات ہوں. اچھا جی, توجہ ہے دوستوں کی. چوتھا اسٹیپ کیا ہے؟ چوتھا اسٹیپ اس عقلی دلیل کا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر مصلحت کا اعلیٰ مرتبہ حاصل نہ ہو تو جو مصلحت سے نزدیک ترین ہو اسے حاصل کر لیا جائے. یہ عقلی بات ہے. ٹھیک ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ امام معصوم سے ایک حکومت اسی وقت نزدیک ہو سکتی ہے جب اس کے سربراہ میں تین صفات پائی جائیں جو معصوم کے اندر بدرجہ اتم اور اعلیٰ موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, انہی کو اگر نچلے سٹیپ میں دیکھا جائے تو وہی چیزیں ایک فقی کے اندر بھی موجود ہونی چاہیے. مثلا پہلی چیز ہے فقاہت. ٹھیک ہے, دوسری چیز ہے عدالت, تیسری چیز ہے مدیریت. یہ تین چیزیں اگر کسی انسان کے اندر پائی جائیں تو وہ امام معصوم کی حکومت سے نزدیک ترین انسان ہے جو حکومت قائم کر سکتا ہے. فقی یعنی جیسے امام معصوم کو علم لدنی حاصل ہے تو یہ شخص ظاہر غیر معصوم ہے, اس کو علم لدنی تو نہیں ہے, اللہ کی طرف سے تو علم حاصل نہیں ہوا, لیکن آئمہ اتھار علیہ السلام اور قرآن کی تعلیمات کی تحصیل کر کے اس شخص نے اپنے آپ کو امام معصوم کے علم سے نزدیک کر لیا ہے. ٹھیک ہے, اور فقاہت سے مراد وہی ہے کہ قرآن سنت عقل و اجتماع کی روشنی میں وہ فتویٰ نکال سکے اور فتویٰ دے سکے, اس کو ہم کہتے ہیں فقی. تو بس ایک شخص کے جو امام معصوم کا جانشین بننا چاہتا ہے یا حکومت کو قائم کرنا چاہتا ہے اس کے لیے فقاہت ضروری ہے. دوسرا ہم کہتے ہیں امام معصوم چونکہ معصوم ہے وہ کوئی گناہ نہیں کرتا, غلطی نہیں کرتا, لہذا بس جو اس کا جانشین ہونا چاہیے وہ بھی کیا ہونا چاہیے, عصمت سے نزدیک ہونا چاہیے. عصمت سے نزدیک کیسے ہوگا, جب وہ عادل ہوگا یعنی گناہ نہ کرتا ہو, گناہ کبیرہ کو انجام نہ دیتا ہو, گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو یعنی بار بار اسے انجام نہ دیتا ہو, اسی طرح سے مثلا با تقویٰ ہو, دنیا سے لو نہ لگاتا ہو, دنیا کی حریص نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو خواہشات نفسانی ہیں ان سے دور رہتا ہو. اور وہ حدیث بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو فقی کے بارے میں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ ایک ایسا انسان, ایک ایسا فقی کہ جو اپنے نفس کو پاک کرتا ہو, اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہو, با تقویٰ ہو, دیندار ہو, ایسے شخص کی تمہیں چاہیے تقلید کریں, وہ انشاءاللہ حدیث آپ کے سامنے پڑھوں گا. اس کے اندر بھی جو شرط ہے وہ عدالت کی شرط ہے اس حدیث کے اندر بھی. تو دوسری یہ ہو گئی. تیسری ہو گئی مدیریت. مدیریت یعنی ہاں یعنی مینیجیریل صلاحیتیں, ایک معاشرے کے نظم و نسق کو چلانے کی اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر اس کے اندر مینیجیریل صلاحیت نہ ہو تو ایسا شخص جانشین امام معصوم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے امام معصوم کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کے نظم و نسق کو سب سے زیادہ بہتر چلا سکتا ہے. یعنی معاشرے میں اگر کروڑوں افراد ہیں, ان کروڑوں افرادوں میں سے یا اربوں افراد میں سے جو مدیریت کے لحاظ سے, مینجمنٹ کے لحاظ سے ٹاپ کی شخصیت ہوتی ہے وہ معصوم ہوتا ہے. لہذا جو ان کا جانشین ہونا چاہیے وہ بھی معاشرے کے نظم و نسق کو چلانے کا اہلیت رکھتا ہو. مثلا مثال دوں, اس کی مدیریت اچھی ہو, اس کے اندر شرح صدر ہو, ٹھیک ہے, اسی طرح سے اس کے اندر شجاعت ہو, ٹھیک ہے, فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو, اس کے اندر جاذبیت ہو, بہت ساری صفات اس مدیریت کے ضمن میں آ جاتی ہیں. اگر ایک شخص جو ہے اس کے اندر شجاعت نہ ہو وہ صحیح مدیریت نہیں کر سکتا, بزدلی کا فیصلہ کرے گا, معاشرے کو نقصان پہنچا دے گا. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں اس کے ضمن میں آ جاتی ہیں کہ جس کا وقت نہیں ہے, صرف خلاصہ یہ بیان کر رہا ہوں کہ اس کے اندر مدیریت ہونی چاہیے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. اب سمجھ میں آ گیا, پھر سے ایک عقلی دلیل کو دوہرا رہا ہوں, نوٹ کیجئے گا, انسانی معاشرے کے لیے حکومت کا ہونا ضروری ہے. سب سے اچھی حکومت معصوم کی ہے. اگر مصلحت کا بلند مرتبہ حاصل نہ ہو تو جو اس سے نچلا اسٹیپ ہے یا اس کا نزدیک ترین مصلحت ہے ہمیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. ایک حکومت اس وقت معصوم سے نزدیک ہو سکتی ہے جب اس کے سربراہ میں یہ تین خصوصیات پائی جائیں, فقاہت, عدالت, مدیریت. ٹھیک ہے, ہو بس یہ تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی ہم اس کو کہیں گے کہ یہ امام معصوم کی جانشینی میں دینی حکومت کو قائم کر سکتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے پانی نہ ہو تو ہم تیمم کر کے نماز پڑھیں گے, نماز کو چھوڑ نہیں دیں گے, دینی حکومت کو چھوڑ نہیں دیں گے کہ جو بھی آئے نواز شریف بے نظیر آ کے ہم پر حکومت کرے ہم راضی رہیں کہ نہیں ٹھیک ہے جناب, اب حکومت, دینی حکومت قائم کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. نہیں, آپ کی ذمہ داری ہے, اگر امام معصوم ہو تو وہ قائم کرے گا, لیکن اگر وہ نہ ہو تو پھر جو بھی اس کا جانشین اہلیت رکھتا ہوگا وہ حکومت کو قائم کرے گا. درود بھیجے محمد والے محمد پر.
چند صلوات.
بات واضح ہے یہاں تک یا نہیں ہے؟ جناب اب ہمارے دوست کا سوال کا جواب البتہ بھی نقلی دلیل ایک دو دوں گا اور آپ کی زحمتیں تمام کروں گا کہ امام معصوم خود سے کبھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ حاکم بن جائیں. ٹھیک ہے, حکومت کا شوق نہ کسی نبی کو ہوا, نہ کسی امام کو ہوا, نہ کسی باتقوی انسان کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, شوق نہیں ہوتا, ایک ذمہ داری ہے کہ جو اس کے کاندھوں پر اللہ کی طرف سے عائد ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ نبی کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ فرعون کو کہو کہ حکومت چھوڑ دو, اس زمین کے اوپر اللہ کا قانون نافذ ہوگا. اللہ کا قانون کون نافذ کرے گا؟ موسیٰ نافذ کرے گا, عیسیٰ نافذ کرے گا, ابراہیم نافذ کرے گا, علی نافذ کرے گا, حسن حسین نافذ کریں گے, محمد نافذ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ذمہ داری اللہ نے ان کے اوپر ڈالی ہے. جیسے نماز پڑھنا کس نے ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی؟ اللہ نے ذمہ داری ڈالی. نماز جمعہ قائم کرنا کس نے ذمہ داری ڈالی؟ رسول اللہ پر یا آئمہ معصومین پر؟ اللہ نے ذمہ داری ڈالی. اسی طرح سے اللہ نے یہ ذمہ داری بھی ڈالی ہے کہ آپ نے حکومت کو قائم کرنا ہے تاکہ لوگ عادلانہ حکومت کے سائے میں اپنی اطاعت کی زندگی گزار سکیں, اچھی زندگی گزار سکیں, دنیا بھی اچھی ہو سکے ان کی, آخرت بھی اچھی ہو سکے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. اب اس میں ایک چیز ہوتی ہے مقبولیت, اور دوسری ہوتی ہے مشروعیت. مشروعیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی قانونی طور پر, شرعی طور پر یہ حق حکومت کس نے عطا کیا؟ اللہ نے عطا کیا. کس کو؟ نبی کو یا امام معصوم کو, اور نچلے سٹیپ میں فقی کو. ٹھیک ہے, اصل میں حق حکومت کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. اللہ نے نبی کو یہ حق حکومت دیا, نبی نے امام کو دیا, امام نے اپنے جانشین فقی کو دیا. یہ اس طرح سے مشروعیت چلتی ہے. ٹھیک ہے, مشروعیت یعنی شرعی اعتبار سے کیسے ہم کہتے ہیں کہ فقی کیوں حق حکومت رکھتا ہے, یہ نبی کیوں حق حکومت رکھتا ہے, یہ امام کیوں حق حکومت رکھتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, نبی نے اپنا جانشین امام کو بنایا ہے. ٹھیک ہے, اعلان نبی نے کیا لیکن یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, گویا یہ یوں ہے. اب نبی نے امام کو دیا اور امام نے فقی کو دیا. ٹھیک ہے, گویا یہ بھی اللہ کی طرف سے. بات واضح, لہذا فقی بھی جو حکومت کر رہا ہے وہ اللہ کے کہنے پہ کر رہا ہے. فقی اپنی طرف سے حکومت نہیں کر سکتا, ہمارے سروں کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا, مگر خدا اس کو حکم دے گا تو وہ ہمارے اوپر حکومت کرے گا. کس وجہ سے؟ اس لیے نہیں کہ اس کو حکومت کرنے کا شوق ہے, اس وجہ سے تاکہ انسانی معاشرے کو عدل و انصاف کا ماحول فراہم کرے, تاکہ وہ اپنی دینی اور دنیاوی ترقی کا سامان فراہم کر سکیں. عادلانہ حکومت کے اندر ہی آپ بہترین عبادت کر سکتے ہیں. اگر عادلانہ حکومت نہیں ہوگی, ہر طرف خوف, ظلم, جبر, بربریت, ڈکٹیٹرشپ ہوگی, آپ دو رکعت نماز بھی صحیح طرح سے نہیں پڑھ سکتے. بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں آپ آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں. طالبان کی حکومت اگر پاکستان کے اندر قائم ہو جائے, یزیدی صفت لوگوں کی حکومت اگر یہاں پر قائم ہو جائے, آپ یہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں, مسجدوں میں عبادت کر سکتے ہیں, آپ گھروں میں عبادت نہیں کر سکتے, چلے جائے کہ مسجدوں کے اندر. ہمیشہ خوف طاری ہے, ظالم حکومت میں ہمیشہ خوف طاری ہے. انسانی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا, نہ ہم روحی لحاظ سے, مانوی لحاظ سے, نہ مادی لحاظ سے. ٹھیک ہے, لہذا یہ جو مشروعیت ہے اصل میں حق حکومت صرف اللہ کو ہے. اللہ عطا کرتا ہے کبھی نبی کو, امام کو, اور فقیہ کو. یہ ہو گئی مشروعیت. ایک ہے مقبولیت. مقبولیت کیا ہے؟ یہ ہے عوام کی طرف سے, ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے مشروعیت ہے ان لوگوں کو, لیکن عوام کی طرف سے کبھی مقبولیت ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. یہ جو ہمارے بھائی نے سوال کیا, کبھی مقبولیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ مقبولیت سے مراد کیا؟ یعنی قبول کرنا. عوام اگر قبول کرنے پر آئے تو صدام کو قبول کر لے, عوام اگر قبول نہ کرنے پر آئے تو علی جیسی شخصیت کو ٹھکرا دے. آپ کے سامنے ہے نا تاریخ, یزید جیسے شخص کو بھی قبول کر لیں گے لیکن علی جیسے شخص کو قبول نہیں کریں گے. فقہا ہمارے بیٹھے ہیں عراق کے اندر, ان کی حکومت قائم نہیں ہوتی, صدام کی حکومت قائم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. خیر وہ تو ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے تھی, لیکن بہرحال معاشروں میں اس طرح سے بھی ہوتا ہے. فرض کر لیں کہ مشروعیت تو ہو لیکن عوامی لحاظ سے مقبولیت نہ ہو, تو کیا امام معصوم بھی ہو تو حکومت بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. ہمارے 12 اماموں میں سے 11 اماموں کے ساتھ تقریباً یہ مسائل رہے, بلکہ خود امام علی علیہ السلام کے ساتھ یہ مسائل رہے, نتیجتاً امام علی علیہ السلام شہید ہو گئے. کس وجہ سے؟ عوام, عوام نے قبول نہ کیا. 4.5 سال صرف امام علی علیہ السلام حکومت کر پائے, امام حسن علیہ السلام کی اس طرح سے 6 ماہ کے قریب حکومت رہی, یعنی نہ ہونے کے برابر. باقی 11 اماموں کو تو حکومت کرنا نصیب نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. لہذا کیوں؟ اس لیے کہ عوام, عوام جب تک قبول نہ کرے, عوام کے اندر شعور پیدا نہ ہو, عوام کے اندر معرفت نہ ہو, تو کبھی بھی حکومت قائم نہیں ہو سکتی, چاہے امام علی علیہ السلام کیوں نہ موجود ہو. تو آپ تو فقی کی بات کرتے ہیں کہ بھئی فقی بیٹھا ہوا ہے اور اس کی حکومت قائم نہیں ہے, فقی کی کیا حیثیت ہے امام معصوم کے مقابلے میں؟ لہذا یہ فیکٹر بھی بہت زیادہ اہم, ٹھیک ہے, زمینی حقیقت کے طور پر یہ فیکٹر بہت زیادہ اہم ہے کہ عوام کے اندر اتنا شعور ہو, عوام کے اندر اتنی معرفت ہو کہ وہ سمجھ سکیں کہ ہمیں, ہمارے اوپر کس شخص کو حاکم ہونا چاہیے, کس نظام کو حاکم ہونا چاہیے, تاکہ ہماری دینی اور دنیاوی جو ہے حاجات پوری ہو سکیں. درود بھیجے محمد والے محمد کا. لہذا بس حکومت کے لیے مشروعیت بھی ضروری ہے, مقبولیت بھی ضروری ہے. بات سمجھ میں آ گئی میرے دوست کے؟ اب آ جائیں ہم, ٹائم بھی میرا ہو گیا, نقلی دلیلوں کی طرف, ٹھیک ہے جی. نقلی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے کمال الدین, جو حضرات نوٹ کر رہے ہیں, کمال الدین شیخ صدوق کی کتاب, جلد نمبر 1, صفحہ نمبر 483. کیا ہے حدیث؟ حدیث ہے امام زمانہ علیہ السلام سے, اسحاق ابن یعقوب کو جواب میں لکھا, انہوں نے سوال کیا اور انہوں نے, امام نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ اما, اس حدیث کو آپ لوگ زبانی یاد کریں, حوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی روات حدیثنا فإنہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ. اچھا جناب، یہ حدیث کیا امام ارشاد فرما رہے ہیں؟ اسحاق ابن یعقوب کے جواب میں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اما حوادث الواقعہ، کہ جب حوادث روزگار رونما ہوں، جب مسائل پیش آئیں تمہارے معاشرے کو، تمہیں، تمہاری قوم کو، جب حوادث پیش آئیں، مشکلات پیش آئیں، مسائل پیش آئیں، کیا کرو؟ فرج اوفیہ، تو رجوع کرنا ان مسائل میں کس سے؟ الی روات حدیثنا، جو ہماری احادیث کے راوی ہیں. ٹھیک ہے، میں اس کی تشریح کروں گا راوی حدیث سے مراد کیا ہے. کس سے رجوع کرنا؟ جب حوادث روزگار رونما ہوں تو ہمارے راویوں سے رجوع کرنا، جو ہمارے احادیث کے راوی ہیں. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، پس وہ لوگ، یہ راوی، حجت ہیں تمہارے اوپر، میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں. وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، اور میں اللہ کی طرف سے ان کے اوپر حجت ہوں. ٹھیک ہے، پھر سے، حوادث روزگار اگر رونما ہوں تو تمہیں رجوع کرنا چاہیے ان راویان حدیث کی طرف کہ جو میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں اور میں اللہ کی طرف سے ان کے اوپر حجت ہوں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ راویان حدیث سے کیا مراد ہے بھائی؟ جو شخص بھی روایت کرے حدیث سے، حدیث کی روایت کر لے. آپ کو معلوم ہے کہ راوی عادل بھی ہوتے ہیں، فاسق بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سنی بھی ہوتے ہیں، شیعہ بھی ہوتے ہیں. اور ایک شخص ایک زمانے میں عادل تھا، بعد میں غیر عادل ہو جاتا ہے. ایک زمانے میں، السلام علیکم، ایک زمانے میں غیر عادل تھا، بعد میں عادل ہو جاتا ہے. ایک شخص شیعہ تھا، بعد میں سنی ہو گیا، سنی تھا شیعہ ہو گیا. ایک امام کا مطیع تھا، بعد میں امام کا مخالف ہو گیا. ایک شخص مخالف تھا، بعد میں مطیع ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ راویوں کے مختلف طبقات اور مختلف وہ ہیں، درجات ہیں. تو اب یہاں پہ کہا کہ یہ راوی میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں، تو بھائی راویوں کی تو اتنی ساری اقسام. اور راوی فرض کر لیں عادل ہو راوی، تو راوی کے لیے کوئی فقیہ ہونا تو ضروری نہیں ہے. میں امام علی علیہ السلام کے دور میں ہوں، اگر میں نے امام سے ایک حدیث سنی، آگے نقل کر دی، ٹھیک ہے، میں نے جو بیان کیا وہ بالکل صحیح بیان کیا، لیکن جو میں نے بیان کیا ہے میں نے خود سمجھا بھی ہے اس کو، ضروری تو نہیں ہے نا. میں آپ کو ایک بات کر رہا ہوں، آپ نے ہو سکتا ہے وہ بات نہ سمجھی ہو، لیکن ہو بہو میری بات کو آگے پہنچا دیا ہو. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا کہا ہے؟ یہاں پہ کہا ہے کہ دیکھو، جب حوادث سے روزگار رونما ہوں تو رجوع کرنا ہمارے ان احادیث کو بیان کرنے والوں سے کہ جو ہماری احادیث کو بیان کرتے ہیں، بس وہ تمہارے اوپر حجت ہیں. سمجھ میں آیا کہ وہ ایک عام راوی نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ حدیث بیان کرنے والا وہ انسان ہے کہ جو مجتہد بھی ہے، کہ احادیث سے فقہی مسائل کو، مشکلات اور جو بھی آپ کا سوال ہے، ان سوالوں کے جواب کو نکال کر آپ کو بیان کر سکتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. ٹھیک ہے، یہاں راویان حدیث سے مراد یعنی مجتہد اور فقی ہے، کہ جو قرآن و حدیث سے آپ کو مسئلے کا حل بیان کر سکتا ہے، تبھی تو وہ حجت ہوگا. ورنہ ہر راوی حدیث تو آپ کے لیے حجت نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے آپ اس سے زیادہ علم رکھتے ہوں، اس نے تو صرف حدیث نقل کی ہے. آپ اس سے زیادہ عقل رکھتے ہوں، اس نے صرف حدیث نقل کی ہے. ٹھیک ہے نا، بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ راوی کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے عادل بھی ہو، فاسق بھی ہو. اور اگر عادل بھی ہو سکتا ہے آپ اس سے زیادہ سمجھدار ہو، تو آپ کو اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، لہذا سمجھ میں آیا کہ یہاں راوی سے مراد، احادیث کے راوی سے مراد وہ شخص ہے کہ جو آئمہ اطہار علیہ السلام یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مسائل کو نکال کے آپ کے سامنے حل کو پیش کر سکے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. تو بس اب اس کا اس طرح سے ہم کہیں گے کہ جب حوادث روزگار تمہیں پیش آئیں، سوالات مشکلات پیش آئیں، اختلافات پیش آئیں، تو تم رجوع کرنا فقی سے، مجتہد سے، جو ہماری احادیث کی روشنی میں مسائل کو پیش کر سکتا ہے، حل کر سکتا ہے. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارے اوپر میری طرف سے حجت ہے اور میں اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر حجت ہوں. ٹھیک ہے.
رہبر کے فرمان پر
جان بھی قربان ہے،
سید کے اعلان پر
جان بھی قربان ہے.
بابا دے بلند صلوات
اچھا جناب، اب یہ حوادث روزگار سے مراد تمام مسائل ہیں، خالی فقہی مسائل تو نہیں کہ وضو کا مسئلہ پوچھنا ہے اس سے جا کے، نہیں، کشمیر کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو، پاکستان کا مسئلہ ہو، ایران کا مسئلہ ہو، ٹھیک ہے، ہر چیز کے لیے اس سے رجوع کرو، کیونکہ وہ اللہ امام کی طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے اور امام اللہ کی طرف سے ان کے اوپر حجت ہے. اچھا جناب، ایک اور حدیث کے جو آخری ہے اور اس کے بعد آپ کی زحمت میں تمام کرتا ہوں، یہ ہے مقبول عمر ابن حنزلہ کے نام سے، مقبول عمر ابن حنزلہ، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگ ان سے رجوع کرتے ہیں اختلافات کے بارے میں کہ ہمارے درمیان اختلافات پیش آ جاتے ہیں تو ہم کیا کریں، آیا جو قاضی ہے، جو عدالتیں لگی ہوئی ہیں، ظلم و جور کے حکومت ہے اور ان کے تحت جو عدالتیں چل رہی ہیں، آیا ان سے رجوع کریں؟ امام نفی فرماتے ہیں کہ نہیں، ہرگز نہیں، ان سے رجوع نہ کرو. بلکہ امام ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں اب یہ جملہ، یہ اصول کافی، میں ایڈریس لکھ رہا ہوں، اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67، ٹھیک ہے، اسی طرح سے وسائل الشیعہ، وسائل الشیعہ جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 98، ٹھیک ہے جی. اس میں کیا حدیث ہے؟ یہ حدیث کہلاتی ہے مقبول عمر ابن حنزلہ. حدیث یہ ہے جناب، من کان منکم قد روا حدیثنا ونظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فل یرضو به حکمن فإني جعلته حاکم. ہاں جی، جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں، یہ لوگ جاگ رہے ہیں، صلوات پڑھیں ذرا. جو سو رہے ہیں ایک دفعہ صلوات پڑھیں. کچھ لوگ سو رہے ہیں دیکھا، لیکن سوتے میں بھی صلوات پڑھنی چاہیے، سب سب مل کے صلوات پڑھیں. اللہم آپ لوگوں کو یہ احادیث میں اسی لیے لکھ رہا ہوں تاکہ حدیث سے آشنا ہوں، एक उनसियत पैदा हो, ठीक है। आप पता नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री की क्या क्या चीजें आप याद कर लेते हैं, मुश्किल मुश्किल, ठीक है। लेकिन आपसे हदीस का कहा जाए तो कहते हैं यार अरबी है, बड़ी मुश्किल है, ठीक है। क्यों मुश्किल लगती है? इसलिए कि आप पढ़ते नहीं। जब आप मेडिकल की मुश्किल मुश्किल इबारात को हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो अरबी आपकी फितरत से ज्यादा नजदीक है। इंग्लिश तो आपकी फितरत से नजदीक नहीं है, अरबी आपकी फितरत से ज्यादा नजदीक है, आपके मिजाज से ज्यादा नजदीक है, इंसान के रूह से ज्यादा नजदीक है। लिहाजा इंसान इसको ज्यादा जल्दी समझ सकता है, लेकिन उनसियत चूंकि पैदा नहीं करते इसलिए हमें समझने में मुश्किल होती है। फैजा हकम अब हुक्मना फलम यकबल हो, जनाब खत्म हो गई हदीस। जनाब ये
हैं
अच्छा सर, हदीस है जनाब के इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि जब तुम्हारे दरमियान इख्तलाफात, तनाजात और मसाइल पेश आए तो तुम क्या करना, मनकाना मिनकुम कदरवा, जब तुम्हारे दरमियान, तुम ये देखना कि तुम्हारे दरमियान जो शख्स भी मन रवा कदरवा हदीसना, जो हमारी अहादीस का रावी हो, देखो यहां पर भी वही बात आ गई, जो हमारे अहादीस का रावी हो। और अब यहां पे आपको सही तशरीह होगी इसकी कि अहादीस का रावी से मुराद क्या है। वह नजर फी हलाल ना व हराम ना, जो नजर रखता हो हमारे हलाल और हराम पर, यानी अहादीस का रावी कौन है कि जो हमारे हलाल और हराम पर नजर रखता हो, यानी गौर फिक्र करके हलाल और हराम के मसाइल को समझ सकता हो। वह अरफ अहकामना, और जो हमारे अहकाम को समझता हो, फिकी मसाइल को समझता हो, दीनी मसाइल को समझता हो। तो समझ में आ गया कि रावी हदीस से मुराद क्या है, जो हलाल और हराम के मसाइल को भी समझता हो और हमारे अहकाम को, दीनी अहकाम को भी समझता हो, ठीक है। जो तुम्हारे दरमियान ऐसा शख्स मौजूद हो, फल यरज़ो बिही हकमन, बस तुम लोगों को चाहिए कि ऐसे शख्स को अपना हाकिम बना लो, ऐसे शख्स को अपना हकम बना लो, इसकी सरपरस्ती को कबूल कर लो। फइन्नी जालतुहु अलैकुम हाकिमा, याद रखना मैं इमाम सादिक अपनी तरफ से ऐसे लोगों को तुम्हारे ऊपर हाकिम करार देता हूं, ठीक है। किन को हाकिम करार देता हूं, जो हलाल और हराम के मसाइल को, यानी फकीह होना चाहिए, मुज्तहिद होना चाहिए, इन मुज्तहिदीन को तुम्हारे ऊपर हाकिम करार देता हूं। फायजा हकम अब हुक्म ना, बस अगर वो कोई हुक्म दे दे तुम्हें फकीह, फलम यकबल हो मिन हो, और कोई शख्स अगर उसके हुक्म को कबूल ना करे, फइन्नमा इस्तखफ्फा बिहुक्मिल्लाह, तो उसने गोया अल्लाह के हुक्म को खफीफ जाना, अल्लाह के हुक्म को कबूल ना किया। खफीफ जानने से मुराद क्या है, यानी हल्का जाना, अल्लाह के हुक्म को रद्द कर दिया, कबूल ना किया। फइन्नमा इस्तखफ्फा बिहुक्मिल्लाह, जिसने उनके हुक्म को कबूल ना किया गोया उसने अल्लाह के हुक्म को खफीफ जाना, वअलैना रद्द, और गोया उसने हमें रद्द कर दिया, यानी इमाम सादिक कह रहे हैं गोया हमें रद्द कर दिया, जिसने फकीह के हुक्म को रद्द किया उसने इमाम सादिक के हुक्म को रद्द किया। वर्राद अलैना, और जिसने हमें रद्द कर दिया, हम अहले बैत को रद्द कर दिया, कर्राद अल्लाह, گویا اس نے اللہ کو رد کر دیا. جس نے اہل بیت کو رد کیا اس نے گویا اللہ کو رد کر دیا. وہو علی حد الشرک باللہ, اور یہ کیا ہے, جس نے ہمیں رد کر دیا گویا اس نے اللہ کا شرک کیا, مشرک بن گیا وہ شخص, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. دیکھیں اب کتنا سنگین مسئلہ ہے. فقی کو ٹھکرایا تو گویا امام صادق کو ٹھکرایا, جس نے امام صادق کو ٹھکرایا گویا وہ مشرک ہو گیا. ٹھیک ہے, کتنا سیدھا سیدھا فارمولا دیا ہے. اللہ سوری فقی کو ٹھکرانا, امام کو ٹھکرانا, امام کو ٹھکرانا یعنی مشرک ہونے کے مترادف. اب جو فقی کو ٹھکرائے گا وہ کیا ہے,
مشرک.
میں اپنی طرف سے تو بات نہیں کہہ رہا ہوں, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہے کہ جو فقی کو بات کو ٹھکرائے گا وہ کیا ہے,
مشرک
ہے. اب سمجھ میں آیا کہ ہمیں یہ جو ہم کہتے ہیں ولایت فقی, یعنی اس کا معنی کیا ہے, معنی یہ ہے کہ ایک فقی کی سرپرستی ہونی چاہیے. کہاں سے بات آ گئی, ہم کہتے ہیں امام خمینی نے انقلاب کے بعد یہ شوشہ چھوڑ دیا. امام خمینی نے نہیں چھوڑا, یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں حکم دیا تھا, امام علی علیہ السلام نے حکم دیا, امام حسن نے حکم دیا. کس کے لیے حکم دے رہے ہیں, یہ غیر معصوم کے لیے. لوگ کہتے ہیں جی ہمیں غیر معصوم کے علاوہ کوئی قبول نہیں, معصوم کے علاوہ کوئی قبول نہیں. بھئی معصوم کہہ رہے ہیں غیر معصوم سے رجوع کرو, کیوں, اسی کا نظام نہیں چل سکتا. امام صادق بیٹھے مدینے میں, کوفے والے کیا کریں بےچارے, امام علی بیٹھے کوفے میں, مصر والے کیا کریں بےچارے. ٹھیک ہے نا, کیسے کمیونیکیشن ہوگا ان کے درمیان, کیسے وہاں پہ مصر کی حکومت چلے گی. بھئی مالک اشتر کو بھیج دیا امام علی علیہ السلام نے, ٹھیک ہے, امام کوفے میں, مالک مصر میں. خیر وہ مصر نہیں پہنچ سکے, شہادت ہوگی, لیکن اگر مصر پہنچ جاتے تو امام علی علیہ السلام کی نیابت میں وہاں پہ حکومت کو قائم کرتے, حکومت چلاتے. جس نے مالک اشتر کو ٹھکرایا اس نے کس کو ٹھکرایا, امام علی علیہ السلام کو ٹھکرایا. جس نے امام علی علیہ السلام کو ٹھکرایا اس نے اللہ کو ٹھکرا دیا, اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے. ٹھیک ہے, بس سمجھ میں آیا کہ غیر معصوم کی حکومت بھی اللہ کی طرف سے ضروری ہے, وہ لوگ کہ جو فقی ہوں, مجتہد ہوں, عادل ہوں, اور یہ ساری چیزیں ہیں. میرا لیکچر ختم ہو گیا. خلاصہ یہ ہے کہ حکومت ہر معاشرے کے لیے ضروری ہے, اور معصوم کی حکومت ہونی چاہیے. اگر معصوم کی حکومت نہ ہو تو اس کے جانشین کی اگر معصوم کی حکومت نہ ہو تو ان کے جانشین جو ان سے نزدیک ہوں, یعنی فقی اور مجتہد, جس کے اندر عدالت, تقوی اور مدیریت ہو, اس کی حکومت ہونی چاہیے. اور آخری بات یہ ہے, کیا وہ مجتہد تو ایک حکومت قائم کرتا ہے جیسے ایران کے اندر, ٹھیک ہے, تو اگر ایران کے اندر حکومت قائم کرے تو کیا سارے مسلمانوں پر اس کی اطاعت واجب ہے؟ یقیناً واجب ہے. ایک اور عقلی قانون یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا ہے, سربراہ ہوتا ہے, تو کیا ملت تشیع کا کوئی سردار نہیں ہونا چاہیے؟ اگر امام معصوم غائب ہو جائے تو ہماری جو مرضی آئے ہم کریں. ایران میں اگر حکومت قائم ہو جائے تو وہ اپنے رہبر کی اطاعت کریں, لیکن ہمارا کوئی رہبر نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں جس کی چاہے جس کے پیچھے چل پڑے, کوئی ملنگوں کے پیچھے چل پڑے, کوئی بینظیر کے پیچھے چل پڑے, کوئی نواز شریف کے پیچھے چل پڑے, کوئی کہے جناب میں کسی کو قبول نہیں کرتا, اپنی مرضی کرتا ہوں, کیا شیعہ مذہب ایسا مذہب ہے؟ نہیں، بلکہ ہمارا ترہ امتیاز یہ کہ ہر دور میں ہم ایک امام کے قائل رہیں، ایک رہبر کے قائل رہیں. امام معصوم ہے تو ہم ان کے پیچھے، اور امام معصوم غائب ہے تو جو ان کا جانشین ہوگا ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں تاکہ ملت ایک پلیٹ فارم پر رہے. یہی تشیع کا ترہ امتیاز ہے. لہذا آج حکومت اسلامی جو ایران میں قائم ہوئی ہے، رہبر نہ صرف ایران کے رہبر ہیں بلکہ تمام اسلامی ممالک میں موجود مسلمانوں کے، بالخصوص شیعان حیدر کرار کے رہبر ہیں، اور ہمیں ان کی لیڈرشپ الحمدللہ، مخصوصا آئی ایس او جو تاسیس ہونے کے بعد سے، انقلاب اسلامی ایران کے بعد سے الحمدللہ ولی فقی کی تابع ہے. اور اگر تابع نہ ہو تو ہم کہیں کہ کفر کے پاس تو رہبریت موجود ہے، امریکہ کی صورت میں، اسرائیل کی صورت میں، لیکن عالم اسلام کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. مسلمانوں کی جو مرضی آئے چاہے کریں تو اس کو عقل قبول نہیں کرتی. جب کفر کے پاس ایک لیڈرشپ ہے تو اسلام کے پاس بدرجہ اولا ایک لیڈرشپ ہونی چاہیے تاکہ ہم دشمن سے اپنی عوام کو محفوظ کر سکیں، مقابلہ کر سکیں، اسلام کو ترقی دے سکیں، مسلمانوں کو ترقی دے سکیں. آج انقلاب اسلامی ایران کی برکتیں ہیں کہ فلسطین کا موضوع زندہ ہے، ورنہ مسلمان تو سرنڈر کر چکے تھے. اگر انقلاب اسلامی ایران نہ ہوتا، ولایت فقیہ نہ ہوتی، اگر امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نہ ہوتے، اگر رہبر نہ ہوتے، اگر یہ ولایت فقیہ کا نظام نہ ہوتا تو قضیہ فلسطین لپیٹا جا چکا ہوتا. آج اسرائیل کو غاصب نہ سمجھا جا رہا ہوتا بلکہ ایک حکومت سمجھا جا رہا ہوتا، جیسے اور دیگر ممالک ہیں اسی طرح سے اسرائیل بھی ایک حکومت ہے. لیکن آج دنیا بھر میں اسرائیل کو ایک غاصب حکومت سمجھا جاتا ہے. کس وجہ سے؟ ولایت فقیہ کی وجہ سے، ایک رہبریت کی وجہ سے، ایک جانشین امام کی وجہ سے، کہ جس نے اسلامی امت کی رہبری کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھائی ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ رہبر جیسی شخصیت، میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کو دنیا میں کوئی رہبر جیسی شخصیت نہیں ملے گی. یہ آپ کا، میں کہتا ہوں، افتخار ہے کہ اللہ نے آپ کو رہبر جیسی نعمت نصیب فرمائی. ظاہری لحاظ سے بھی، باطنی لحاظ سے بھی، صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی، دینداری کے لحاظ سے بھی، تقویٰ کے لحاظ سے بھی، شجاعت کے لحاظ سے بھی، بصیرت و شعور کے لحاظ سے بھی رہبر جیسی شخصیت حتیٰ اس وقت کوئی ایران میں بھی موجود نہیں. ٹھیک ہے، لہذا ہمیں افتخار کرنا چاہیے. الحمدللہ آپ دیکھیں دوسروں کے، کبھی ملا عمر آ رہا ہے تو کبھی طالبان آ رہی ہے تو کبھی صدام آ رہا ہے تو کبھی فلاں آ رہا ہے، آپ ان کے مقابلے میں دیکھیں اللہ جو ہمیں نعمتیں، یعنی امام خمینی جیسی نعمت نصیب فرمائی، اس کے بعد امام کے بعد رہبر جیسی نعمت نصیب فرمائی. یعنی میں کہتا ہوں کہ باطنی جو خوبصورتی ہے وہ تو ہے ہی ہے، اللہ نے چہرہ بھی ان کا اتنا خوبصورت اور نورانی بنایا. امام خمینی کے چہرے کو دیکھ لیجئے، رہبر کے چہرے کو دیکھ لیجئے، رہبر کی شخصیت کو دیکھ لیجئے، الحمدللہ اللہ نے کتنا وجی صورت بنایا ہے رہبر کو، امام کو اسی طرح سے کتنا وجی چہرہ بنایا تھا. خوب، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں الحمدللہ، ہمیں ان نعمتوں سے استفادہ کرنا چاہیے، اپنے رہبر کی پیروی کرنی چاہیے. حزب اللہ اگر آج کامیابی حسن نصراللہ کے قدم چوم رہی ہے تو بڑے واضح انداز میں حسن نصراللہ نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر رہبر کی رہبریت نہ ہوں، اس کے تابع نہ ہوں، ولایت فقیہ کے تابع نہ ہوں تو ہرگز ہمیں یہ کامیابیاں نصیب نہ ہوں. یہ کامیابیاں ہیں اس وجہ سے کہ ہم ولایت فقیہ کے تابع ہیں، ہم رہبر کے تابع ہیں، ہم ان کے مطیع ہیں. یہی ہمارا سب سے بڑا امتیاز ہے. اے دنیا کی ملتوں، اے پاکستانیوں، اے افغانیوں، اے عراقیوں، یہ ہم قم میں تھے، حسن نصراللہ نے خطاب کیا وہاں پہ تو ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، عراقی، افغانی، پاکستانی، کہا کہ اگر ہماری کامیابی کا راز جاننا چاہتے ہو تو وہ ولایت فقیہ کی اطاعت ہے. اگر ہم ولایت فقیہ کی اطاعت میں کوتاہی کریں گے ہمیں یہ کامیابیاں نصیب نہیں ہوں گی. اگر تم لوگ بھی کامیابی چاہتے ہو تو ولایت فقیہ کی اطاعت کرو. ایک با عادل، با تقویٰ، شجاع، دیندار جانشین امام کی اطاعت انسانی معاشروں کی برکتوں کا سبب ہے، ترقی کا سبب ہے، وحدت کا سبب ہے. ہمیں متحد کون کر سکتا ہے؟ جب تک ہمارا ایک لیڈر نہیں ہوگا ہم کیسے متحد ہوں گے؟ ہمارا ایک پلیٹ فارم نہیں ہوگا ہم کیسے متحد ہوں گے؟ ہر انسان کی اپنے ڈیڑھ اینٹ کی مسجد ہے، وہ کہتا ہے جی میرا عقیدہ یہ، وہ کہتا ہے میرا عقیدہ یہ، میرا نظریہ یہ، میرا نظریہ یہ، میری رائے یہ، میری، وہ کہتا ہے میری رائے یہ. سب اگر 100 افراد ہیں، 100 الگ الگ رائے، 100 الگ الگ نظریے، 100 الگ الگ خواہشات، تو اگر سب کی خواہشات پر عمل ہو، سب کی رائے پر عمل ہو، سب کے نظریوں پر عمل ہو تو کیسے اتحاد ہوگا؟ لہذا بالآخر آپ کو ایک لیڈر، ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. یہ عقلی بات بھی ہے اور شرعی اور قانونی بات بھی ہے. ٹھیک ہے، شریعت بھی کہتی ہے کہ تمہارا لابد للناس اماما بر او فاجر. امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر قوم کے لیے ایک لیڈر، ایک امام ہونا ضروری ہے، نیک ہو یا فاسق ہو، بہرحال ایک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، صدام کی حکومت ہو لیکن حکومت ہونی چاہیے، حکومت نہ ہونے سے بہتر ہے کہ صدام کی حکومت ہو، کیونکہ اگر صدام جیسا شخص بھی حاکم نہیں ہوگا نتیجتاً کیا ہوگا، افراتفری ہوگی. یہاں تو ایک ظالم ہے پھر بہت سارے ظالم پیدا ہو جائیں گے، ہر شخص ظالم بن جائے گا. ایک ظالم بہتر ہے لاکھ ظالموں سے. ٹھیک ہے، لہٰذا صدام حکومت کر رہا ہے، چلو اس سے بہتر ہے کہ حکومت نہ ہو. حکومت ضرور ہونی چاہیے، ایک حاکم ہونا چاہیے جس کی سربراہی میں معاشرہ آگے بڑھے. درود بھیجے محمد والے محمد. اچھا ٹھیک، خوب. اگر کوئی مختصر سے سوال ہو تو میں حاضر ہوں، مجھے بھی کہیں پہنچنا ہے. جی جی
صاحب، یہ آپ نے کہا کہ جن میں یہ تین خصلتیں پائی جائیں وہ ان سے ہم جو ہے اپنی جو ہے اپنے فرمان کے مطابق ثابت کیا کہ جو ہے وہ ان کی ہمیں پیروی کرنے چاہیے.
جی جی.
تو صاحب یہ ایک طرف سید علی خامنائی، یہ بھی ہمارے رہبر ایک طرف ہے، اور دوسری طرف مجتہدین، ان کا آپس میں تھوڑا
کوئی جھگڑا نہیں ہے، مجتہدین کا رہبر سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. مجتہدین اپنی جگہ پہ مجتہد ہیں، وہ فقہی مسائل کو بیان کرتے ہیں، لیکن انہی فقہا کے درمیان جس کے اندر فقاہت، عدالت، مدیریت تینوں چیزیں پائی جائیں. دیکھیں ہر مجتہد تو سیاسی بصیرت اس طرح سے نہیں ہوتی، جیسے ہمارے درمیان بھی ہم لوگ اگر 25 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر شخص کی ذہنی صلاحیت مختلف ہے. کوئی سیاسی مطالعات زیادہ رکھتا ہے، کوئی اجتماعی مطالعات زیادہ رکھتا ہے، کسی کے دینی حوالے سے بصیرت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ولی فقی کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، فقاہت بھی ہوتی ہے، عدالت بھی ہوتی ہے، اور مدیریت بھی ہوتی ہے، شجاعت بھی ہوتی ہے، بصیرت بھی ہوتی ہے، سیاسی مسائل کو بھی سمجھتا ہے. ہر فقی سیاسی مسائل کو نہیں سمجھتا، لہٰذا تمام مجتہدین جو ہیں ان کا ولی فقی کے ساتھ اچھا رابطہ ہوتا ہے، جیسے ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، بہت اچھے رابطے ہوتے ہیں، وہ بھی عادل ہوتے ہیں، یہ بھی عادل ہوتے ہیں، عدالت کی وجہ سے ان کے درمیان آپس میں اچھے روابط ہوتے ہیں. اور ولی فقی اگر کوئی حکم دے تو نہ صرف عام عوام پر حکم ماننا واجب ہوتا ہے بلکہ مجتہدین کے اوپر بھی حکم ماننا واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے.
کوئی بھی بات ہم پاکستانی ہیں، ہمیں بھی ماننی پڑے گی. تو ایرانین کانسٹیٹیوشن میں جو سپریم لیڈر ہیں ان کے الیکشن کے لیے آبویسلی پرسن ایتھنسٹی چاہیے. تو فقی کو اگر پولیٹیکل ہیڈ کنسیڈر کیا جائے ایران کا، تو جس کے الیکٹورل کالج میں پاکستانی رائے کوئی نہیں،
دیکھیں
پولیٹیکل جو مطلب سجیشن ہے وہ پاکستانیوں پر کس طرح پڑے گا؟
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ولی فقی، ٹھیک ہے، یہ ولی فقی اس کے جو اختیارات ہیں نا یہ ہیں. ٹھیک ہے، اس میں اتنا حصہ ایران ہے. ایران کے جو قوانین ہیں، وہاں کے جو مسائل ہیں، وہاں کی جو صورتحال ہے، وہ ایران سے متعلق ہے. ٹھیک ہے، اب وہاں پہ فرض کر لیں انہوں نے قانون بنایا، اس دیوار سے متعلق کوئی قانون بنایا، ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے صرف ایران کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہو. ٹھیک ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں انتخابات کا ایک طریقہ کار مقرر کیا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. وہاں احمد نجاز صاحب آ جائیں، کبھی خاتمی صاحب آ جائیں، کبھی رفسنجانی صاحب آ جائیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق کس سے ہے؟ ولی فقی سے ہے. ولی فقی کے ان احکامات سے ہے کہ جو بین الاقوامی ہیں. ٹھیک ہے، بین الاقوامی احکام سے ہمارا تعلق ہے، جو بھی وہ حکم دے رہے ہیں بین الاقوامی مسائل کے حوالے سے. مثلاً آپ کو فلسطین کے بارے میں امت مسلمہ کو یہ موقف اختیار کرنا چاہیے، چچن کے مسئلے میں یہ موقف اختیار کرنا چاہیے، اب پاکستانیوں کو یہ کرنا چاہیے، فلاں کو یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یا مثلا دینی احکام جو ملتوں کو آگے بڑھانے کا کام دیتے ہیں. مثلا رہبر نے کہا کہ نوجوانوں میں کیا ہونا چاہیے, بصیرت, بصیرت ہونی چاہیے. تو یہ آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ بصیرت پیدا کریں اپنے اندر, ٹھیک ہے. اب اس کا تعلق ایران کے نوجوان سے نہیں ہے, دنیا بھر کے نوجوانوں سے اس کا تعلق ہے. مثلا میں تین چیزیں پسند کرتا ہوں نوجوان میں ہونی چاہیے, ایک ورزش, دوسری تحصیل علم, اور تیسرا تزکیہ نفس. اب اس کا تعلق ایرانی نوجوان سے تو نہیں, سب سے اس کا تعلق ہے, ٹھیک ہے. یا پھر اگر جہاد کا حکم دیتے ہیں فلسطین کے خلاف, اسرائیل کے خلاف, اس کا تعلق ایرانیوں سے تو نہیں ہے. ایرانی بھی جائیں گے, جتنا ایرانیوں پر فرض ہے اتنا ہمارے اوپر فرض ہے, کوئی فرق نہیں ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. لہذا کچھ حصہ ایران سے مخصوص ہے اور ایک بڑا حصہ جو ہے وہ بین الاقوامی امور سے مربوط ہے, اس میں ہم پر اطاعت رہبر کی واجب ہے, ٹھیک ہے جناب جی. اب آخری کر لیں جو مجھے پہنچنا ہے. جی بسم اللہ آپ کر لیں.
سوال میرا یہ کہ جتنے بھی یہ احکام ہوتے ہیں مختلف کو مانا جائے گی, تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی حکم ہے امام زمانہ سے لیتے ہیں, وہی وہی ان سے حکم ہوتا ہے تو ان سے حکم سیکھتے ہیں ان سے. لیکن بعض اس میں جو تفسیر مسائل ہیں
دیکھیں, وہ میں عرض کروں گا امام زمانہ سے لیتے ہیں, اسے کیا مراد یہ نہیں کہ امام زمانہ سے پوچھ پوچھ کے لکھتے ہیں توضیح المسائل کے اندر, ایسا نہیں ہوتا. بلکہ امام زمانہ اور آئمہ اطہار علیہ السلام کے احادیث کی روشنی میں یہ فتویٰ لکھا گیا. ہاں کلی تائید امام زمانہ کی ایک عادل فقی کے ساتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایک عادل فقی, ایک مجتہد جو امام زمانہ علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھا رہا ہو, جو ان کی امت کی حفاظت کر رہا ہو, رہنمائی کر رہا ہو, کلی طور پر اس کی جو سرپرستی ہوتی ہے وہ امام زمانہ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو کہیں ڈائیورٹ نہیں ہونے دیتے, کہیں منحرف نہیں ہونے دیتے اس کو, ٹھیک ہے نا. یہ امام کی کلی سرپرستی. لیکن یہ ہوتا ہے کہ امام زمانہ آ کر اس کو ایک فقی مسئلہ لکھوائیں, ایسا نہیں ہوتا. ہاں کبھی کبھار تاریخ میں ایسے بھی مسائل پیش آئے ہیں, ٹھیک ہے. لہذا شیخ مفید کے بارے میں ملتا ہے کہ امام زمانہ نے آ کر ان کی اصلاح کی. بعض اس طرح سے بعض مجتہدین ہیں جنہوں نے اگر غلطی کرنے کی, یعنی کوئی بڑی غلطی ان سے سرزد ہو رہی تھی, امام نے آ کے ان کی رہنمائی کی ہے. لہذا کہیں کہیں آ کے امام زمانہ اس طرح سے رہنمائی بھی کرتے ہیں, والا عمومی طور پر ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور اس رہنمائی کی روشنی میں جو ہے وہ مجتہدین جو ہیں اپنے دنیاوی دینی امور کو آگے بڑھاتے ہیں. چلیں جناب بس, ٹھیک ہے جناب.